الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم.
یہ قاری احمد جو یہاں قرآن پاک کی فصیح کرا رہے ہیں اور انہی کے پاس اس بچے نے ختم کیا ہے، اب وہ تلاوت کریں گے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. میرے محترم دوستو بھائیو اور عزیزو، محترمہ بہن اور بیٹیو، قرآن پاک اللہ رب العزت کی سب سے بڑی دولت ہے. قرآن پاک اللہ رب العزت کی سب سے بڑی دولت ہے. تو اس کے ساتھ جس شخص کا، جس طبقے کا، جس جماعت کا، جن افراد کا تعلق جتنا بھی ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والا ہوگا، وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. بھائی وہ ترجمے کے لیے کچھ عبداللہ تو بیٹھ جاؤ جن کو ضرورت ہو. وہ جانے والوں سے پہلے پوچھو اس لیے تو نہیں جا رہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے. یہ جو آپ نے بارہا سنا کہ فلاں شخصیت نے قرآن پاک اتنی دیر میں حفظ کر لیا, فلاں نے اتنی دیر میں حفظ کر لیا, بعضوں نے 6 مہینے میں حفظ کر لیا, بعضوں نے 3 مہینے میں حفظ کر لیا, بعضوں نے 1 مہینے میں حفظ کر لیا, اور میں نے شاید پہلے آپ سے عرض کیا تھا ایک ہشام قلبی نامی شخص گزرے ہیں جس کا تذکرہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ اپنی کتاب میں کیا ہے. انہوں نے پورا قرآن 3 دن میں حفظ کر لیا تھا. انہوں نے پورا قرآن پاک 3 دن میں حفظ کر لیا. اگرچہ حفظ کرنے والوں کا بھی اس میں محنت کا کوشش کا دخل ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دراصل قرآن پاک کا اعجاز ہے. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے. اگر قرآن پاک کا اعجاز نہ ہوتا تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو عربی کا ترجمہ بھی نہیں آتا, اب جس بچے نے قرآن پاک کی پہلے پارے کی آخری آیات پڑھی ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون وغیرہ, اس کو ترجمہ نہیں آتا. اس لیے نہیں آتا, کبھی پڑھا نہیں, پڑھیں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا. ابھی تو الفاظ کو یاد کیا ہے, قرآن پاک کے حروف کو یاد کیا, تو کچھ پتہ نہیں اللہ کیا فرما رہے ہیں, لیکن پھر بھی پڑھا جا رہا ہے, حفظ کیا جا رہا ہے, اور کم سے کم مدت میں کم سے کم عمر میں حفظ کیا جا رہا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو اعجاز کی صفت قرآن پاک کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ اس کی وجہ سے ہے, وگرنہ پڑھنے والوں کا یا پڑھانے والوں کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ہاں ان کی کوششیں ہیں اور محنتیں. اور اس سلسلہ میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن پاک حفظ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال ہونی چاہیے. اللہ کی طرف سے سب سے بنیادی اساسی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال ہونی چاہیے. اگر توفیق نہیں تو پھر آدمی جو کچھ بھی کر لے, بچہ جتنی بھی محنت کر لے, قرآن پاک حفظ نہیں کر سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کا پوری توجہ کے ساتھ, محنت کے ساتھ, کوشش کے ساتھ لگے رہنا یہ بھی ضروری. استاذ کا محنت کرانا اور اس فکر میں لگے رہنا کہ اس بچے کو کیسے چلانا ہے, کتنا سبق دینا ہے, کیسے سننا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, یہ اس سے بھی زیادہ ضروری. اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کی کاوشوں کو بھی اس میں دخل ہوتا ہے. والدین کی محنتوں کو, کاوشوں کو, توجہات کو اس میں بہت دخل ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ صبح کو جب بچے کو گھر سے بھیجتے ہیں تو سارا دن وہ جہاں بھی رہیں لیکن ان کی توجہ بچے کی طرف رہتی ہے کہ بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا ہے, حفظ کرنے کے لیے گیا ہے. صبح کو آتے ہوئے ناشتہ تیار کیا جا رہا ہے, جب جانا ہوتا ہے اس کو یہاں سے لے کر جانا ہے, پھر اس کے کھانے وانے کا بندوبست, پھر بچے کے جو نخرے ہوتے ہیں وہ بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں, اور کرنے چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان حفظ کے اداروں کے انتظامات کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی بڑا دخل ہے، ان کی بھی قربانی ہے، کچھ مالی طور پر تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کے اندر بہت زیادہ برکتیں نصیب فرمائے، یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں، مالی طور پر ان اداروں کا تعاون کرنا یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں، کتنے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں، اللہ کے راستے میں آپ کے سامنے ہیں کہ کروڑوں پتی ہیں، بہت بینک بیلنس ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن توفیق نہیں ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر یہ بہت زیادہ نہیں لیکن اپنی ہمت سے بھی بڑھ کر تعاون کرتے ہیں، اور یہ ان کا تعاون کوئی ضائع تو نہیں جائے گا، ایک ایک پیسہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے اور انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا، اور پھر جب ملے گا تو پھر آدمی خوش بھی ہوگا، حیران بھی ہوگا، اور یوں سمجھے گا کہ میں نے تو بہت کچھ بہت کم کیا تھا لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ مل رہا، اجر و ثواب تو بہت زیادہ مل رہا۔ بلکہ ایک عجیب و غریب بات اس سلسلے میں عرض کروں تو یہ ہے کہ تعاون کرنے والے لوگ، جیسا کہ خود حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلی، کہ جو خیر کی بات پر رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے کام کرنے والے کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ میرے کھاتے میں حافظ قرآن کا اجر لکھا ہوا ہے، ایک عالم کا اجر لکھا ہوا ہے، ایک بخاری شریف پڑھانے والے محدث کا اجر، میں مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، نہ میں نے قرآن حفظ کیا، نہ میں نے کتابیں پڑھائیں، نہ میں نے بخاری شریف پڑھی، مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوتا بخاری شریف، یا اللہ یہ اجر کہاں سے آیا؟ تو کہا جائے گا کہ تیرے خرچے پر، تیری کوشش اور محنت کے نتیجہ میں یہ بندہ عالم بنا، حافظ بنا، یہ سارا ثواب تجھے بھی ملا جا رہا، تجھے بھی مل رہا ہے۔ تو اس لیے دنیا کی چیزیں بنتی ہوئی اپنی نظروں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ان پر یقین جم جاتا ہے، آ جاتا ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے فرمائی ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے، آنکھ سے دیکھی ہوئی بات کے اندر تو جھوٹ کا امکان ہے لیکن پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات میں ذرہ برابر بھی جھوٹ کا امکان نہیں، جو آپ نے فرمایا سچ فرمایا، جو آپ نے فرمایا سچ فرمایا۔ اس لیے بچے کا محنت کرنا یہ اپنی جگہ پر، اساتذہ کا محنت کرانا اپنی جگہ پر، انتظامیہ کا کوشش کرنا، انتظام کرنا یہ بڑی بات ہے، یہ اپنی جگہ پر، والدین کا محنتیں کرنا، فکر مند ہونا، یہ اپنی، انشاءاللہ ان میں سے کسی طبقے کی کوئی کوشش بھی رائے گا نہیں جائے گی، ہر کسی کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم یہ سوچتے ہیں، دنیا کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، سوچنا چاہیے اپنی اولاد کے لیے مستقبل میں، فیوچر میں کیا کر سکتے ہیں اس کی بھلائی کے لیے، یہ جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بھیجا جاتا ہے، ڈگریاں کروائی جاتی ہیں، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ ان بچوں کا مستقبل بن جائے، کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اور آدمی سوچتا ہی ہے، لیکن سوچ سوچنے والوں کی محدود نہیں ہونی چاہیے، گہری ہونی چاہیے اور دور رس ہونی چاہیے۔ ذرا میرے الفاظ پر توجہ کرنا، میں کیا کہہ رہا ہوں، سوچنے والوں کی سوچ محدود نہیں ہونی چاہیے، گہری ہونی چاہیے، دور رس ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ ہم سوچتے ہیں مستقبل قریب تک کے لیے، ہمیں مستقبل بعید کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، ہم چند دنوں کے لیے سوچ رہے ہیں، یہ سوچنا بھی بیکار نہیں ہے، لیکن کیا ہمارا یہیں تک ایمان ہے کہ مر گئے قصہ ختم ہو گیا؟ ایمان کا تعلق تو اصل مرنے والی زندگی کے بعد کے ساتھ ہے. تو کیا ہم نے مستقبل بعید کے لیے بھی کچھ سوچا یا نہیں سوچا؟ اگر بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر لی اس نے اور ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، یا جو کچھ بھی اس نے بننا تھا بن گیا، ٹھیک ہے، اللہ سب کو کامیاب فرمائے، لیکن یہ تو اس زندگی کے آخر تک کام آنے والی چیزیں ہیں. کیا اس بچے نے اگر دین نہیں سیکھا، ڈاکٹر تو بہت بڑا بن گیا، دین نہیں سیکھا، تو کیا ماں باپ کو اس کے ڈاکٹر بننے سے کچھ قبر میں فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر دین آتا ہے پھر تو فائدہ ہوگا، دیندار ہے پھر تو فائدہ ہوگا، وگرنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں صدقہ جاریہ کے طور پر ارشاد فرمائی، ان کے اندر ایک یہ بھی فرمایا، ولدن صالحن یدعو لہ، او کما قال علیہ السلام، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، یہ بھی صدقہ جاریہ، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اگر اولاد خدا نخواستہ نماز ہی نہیں پڑھتی، ان کو نماز آتی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہوتا ہے، اس کو ایمانیات کا ہی پتہ نہیں کہ کن چیزوں سے ایمان بنتا ہے، کن سے ختم ہو جاتا ہے. یا آپ نے یہ حدیث سنی ہے کبھی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی سے صبح کو مسلمان ہے تو شام کو وہ اعلان کر دے گا میں کافر ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یہ بھی اس میں شامل ہے. اس کا مطلب یہ کہ بعض دفعہ آدمی زبان سے کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، صبح کو ٹھیک تھا شام کو کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے کفر لازم آ جاتا ہے. یہ کیسے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کفریہ کلمہ ہے یا نہیں؟ تو یہ دین سیکھنے سے پتہ چلے گا، یہ دین سیکھنے سے پتہ چلے گا. اس لیے اگر تو آپ حضرات اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں کا اور ہمارا مستقبل قریب بھی درست ہو جائے اور مستقبل بعید بھی درست ہو جائے، تو ہمیں پھر غور کرنا ہوگا کہ کس راہ پر ان بچوں کو لگایا جائے تو ان کے دونوں مستقبل جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور نفع دینے والے ہو سکتے ہیں. وگرنہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اگر دین بچوں کے اندر نہ آیا تو. اب دین کے لانے کی کیا شکل ہے؟ ہم نے صبح کو بچوں کو اسکول بھیج دیا، وہاں ماحول کی عریانی آپ کے سامنے ہے، جو بے حیائی ہے، جو کچھ وہاں ہوتا ہے آپ حضرات زیادہ جانتے ہیں، سارا دن وہاں گزار کر کے آئے یا دن کا اکثر حصہ وہاں گزار کر آئے، گھر میں آئے تو وہ ٹی وی کا ماحول آ گیا، اب دین کہاں سے آئے گا؟ نہ آنکھوں کو دیکھنے کے لیے کوئی دین کی چیز ملی، نہ کانوں کو سننے کے لیے کوئی دین کی چیز ملی، یہی دونوں تو آلات ہیں، ذرائع ہیں دل تک کسی بات کے اثر کرنے کے. جب ان دونوں ذریعوں کو غلط استعمال کیا جائے گا تو دل پر اثر بھی تو غلط ہوگا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، اذا سر حسر الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ. یہ دل کے اندر جو ایک انسان کے جسم میں جو تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر یہ برباد ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو برباد. یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ جس جاندار کی جو غذا ہے اس کو وہ غذا نہ دی جائے مر جائے گا، وہ مر جائے گا. دل کی غذا فاسد ہے، خراب ہے، اگر انسان کو کوئی غلط کھانا دے دیا جائے جو اس کی صحت کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، تو اس کا بیمار ہونا لازم ہے، بیماری کے نتیجہ کے اندر اس کا برباد ہو جانا، مر جانا، یہ لازم ہے. تو اسی طرح دل کا حال ہے. تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا ماحول بھی درست کرنا چاہیے اور اپنی اولادوں کا ماحول بھی درست کرنا چاہیے، ان کا بھی ماحول درست کرنا چاہیے. بسر نوح با بدا و نشست خاندان نبوتش گم کر دے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، اپنے نبوت کا جو خاندان تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا، کوئی سے تعلق ہی کوئی نہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے پانی کی شکل میں عذاب آیا اور کشتی میں بیٹھنے والے پانی کے اوپر آ گئے، بچ گئے. اور جب کشتی میں بیٹھے تھے ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی تھا، چاروں طرف پانی تھا، نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا آ گیا کنعان. قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا یا بنی یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اگر تم نجات چاہتے ہو، کافروں کے ساتھ نہ ہو. وہ تو اس نے کہا کہ یہ معمولی قصہ ہے، پانی کا سیلاب آئے کرتا ہے بعض دفعہ. اس نے کہا ابا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں یہ جو بلند و بالا پہاڑ نظر آتا ہے پانی اگر اور بڑا میں اس پر چڑھ جاؤں گا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ مجھے بچا لے گا. فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا آج تو وہی شخص بچ سکے گا جس پر اللہ کا رحم اور کرم ہوگا، کوئی نہیں بچ سکتا. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ اور بیٹے کے درمیان میں پانی کی موج حائل ہوئی، تباہ برباد ہو، نظروں کے سامنے تباہ برباد ہو. اللہ رب العزت سے بعد میں جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری جا کر نوح علیہ السلام کو اتار لیا گیا، ساتھ ماننے والوں کو بھی اتار لیا گیا، اللہ نے آسمان کو بھی حکم دیا یا سماؤ اقلعی، زمین کو بھی حکم دیا یا ارض ابلعی ماء کی، اے زمین پانی کو نگل لے، اے آسمان تھم جا پانی برسانا بند کر دے. چنانچہ آسمان نے بھی بات مانی، زمین نے بھی بات مانی، تو پھر کیا ہوا، کشتی ٹھہری اترے. بعد میں نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ تو نے مجھے کہا تھا کہ میں تیرے اہل کو برباد نہیں کروں گا، یہ بچہ بھی تو میرے اہل میں سے تھا. قرآن نے پتا کیا کہا، جو اس وقت اللہ نے جواب دیا، فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اعمال اس کے اچھے نہیں تھے، اس لیے وہ تیرے اہل سے نہیں تھا. خون اگرچہ انہی کا تھا، نطفہ انہی کا تھا، نسبی طور پر انہی کا تھا، لیکن وہ تعلق جو آخرت میں کام آنے والا ہے وہ نہیں تھا. اولاد نالائق ہو تو پھر یوں سمجھ لیجیے دینی اعتبار سے اس کا تعلق جو ہے ماں باپ سے کٹ جاتا ہے، ماں باپ سے کٹ جاتا ہے. اگر دین کا تعلق ہوگا تو آخرت میں یہ تعلق قائم رہے گا، اگر نہیں، اگر مثال کے طور پر خدا نخواستہ اولاد اسلام کو چھوڑ گئی تو آخرت میں اس اولاد کا تو منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. اگر باپ خدا نخواستہ کفر پر ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا قرآن میں ذکر ہے، انہوں نے سفارش بھی کی اللہ نے نہیں قبول کی، انہوں نے سفارش کی اللہ نے نہیں قبول کی، نوح علیہ السلام نے یہ کہا اللہ نے قبول نہیں. تو یہ دین کا تعلق، ہاں بیوی ہو، اولاد ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت کے ہاں اسی کا اعتبار ہے، اور اسی کی وجہ سے آپس میں جنت کے اندر جانا ہوگا. اگر یہ تعلق نہیں تو ہر ایک کا ٹھکانہ جدا جدا ہوگا، ہر ایک کا ٹھکانہ جدا جدا ہوگا. اسی لیے اولاد مانگنے والوں نے جب اللہ سے مانگی تو یہی کہا ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ نیک اولاد دینا، یا اللہ نیک اولاد دینا. اگر اولاد نیک نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. دنیا میں بھی ہر وقت افسردگی اور پریشانیاں اور آخرت کے اندر پریشانیاں. البتہ ایک بات ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا, وہ یہ فرمایا کہ والحقنا ذریتهم وما التناهم من عملهم من شيء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. والدین بھی ایمان والے, اولاد بھی ایمان والی, وہ بھی اعمال صالحہ کرتے, اولاد بھی اعمال صالحہ کرتی, لیکن اس درجے کی اولاد نہیں جس طرح کے اعمال والدین کے تھے. اللہ فرماتے ہیں یہ کمی ہم پوری کر دیں گے, ان کو جنت میں جمع کر دیں گے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا, یہ شرط. والدین کے اندر بھی ایمان تھا, اللہ کے حکم پر چلتے تھے اپنی کوشش کے مطابق, ہمت کے مطابق, اور اولاد کے اندر بھی ایمان ہے, وہ بھی اعمال, لیکن ان کے اعمال اس درجے کے نہیں جس درجے کے والدین کے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر بھی ہم ان کی اس کوتاہی کو پورا کر کے والدین تک پہنچا دیں. یہ تو ہے, لیکن اگر بیٹا یا اولاد کفر پر اس کا انتقال ہو گیا, مر گئی, اور جو والدین ہیں وہ ایمان پر ہیں, ان کا تو اکٹھ نہیں ہو سکے گا, اجتماع نہیں ہو سکے گا, ان کا ٹھکانہ علیحدہ ہے اور اس کا ٹھکانہ علیحدہ ہوگا. آپ نے سنا ہوگا حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا, اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ جس شخصیت کا آپ نے ذکر کیا ہے مجھے اس کا پتہ تو بتائیے, میں بھی ان سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, پیغمبر ہیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ بھی پیغمبر تھے لیکن وہ باطنی مخفی اندرونی امور کے پیغمبر تھے, اور یہ جو ظاہری شریعت ہے اس کے پیغمبر تھے, دین ایک ہی تھا سب کا. تو چلے گئے, لمبا چوڑا قصہ ہے. سفر ہوا, سفر سے پہلے طے ہوا تھا کہ لا تسألنی عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا. اے اللہ کے پیغمبر, خضر علیہ السلام نے کہا مجھ سے کسی بات کا سوال نہیں کرنا یہاں تک کہ میں خود ہی بیان کروں. کہا ٹھیک ہے, میں نہیں بولتا. گئے کشتی میں سوار ہو گئے, انہوں نے یہ سمجھ کر کہ بزرگ آدمی ہے, خضر علیہ السلام کو جانتے تھے, یہ بھی بزرگ تھے, دراصل تو وہ پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام. بعض حضرات نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی پیغمبر تھے, انہوں نے بغیر کرائے کے کشتی میں سوار کر لیا. آگے جب گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے بعض روایات میں آتا ہے کلہاڑی کے ساتھ اس کا ایک تختہ توڑ دیا کشتی, کوئی وجہ نہیں سمجھ آئی. تو موسیٰ علیہ السلام وہ جلالی بزرگ تھے, ان سے تو خاموش نہ رہا گیا, وہ اللہ کے بندے انہوں نے ایک تو ہمیں مفت میں مٹھایا, ایک تو انہوں نے اس کا نقصان کر دیا. فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا انہیں بولنا نہیں ہے, تم کیوں بولے ہو؟ وہ ان کو سمجھ آئی, کہنے لگے مجھے بھول ہو گئی, مجھے یاد نہیں رہا, آئندہ نہیں بولوں گا. تو آگے پھر گئے, کشتی سے اترے, بچے کھیل رہے تھے, ایک بچے کو پکڑا چھری سے ذبح کر دیا, بچے کو پکڑا چھری سے ذبح کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہاں رہا جا سکتا تھا, اور نہ ہی ان کی شریعت میں چپ رہنے کی اجازت تھی. ایک صاحب شریعت, اللہ کا پیغمبر, وہ اس طرح کا اپنے دور کے اندر کوئی واقعہ دیکھے ظلم و ستم کا بظاہر, تو وہ خاموش رہ سکتا ہے؟ نہیں کر رہا. کہنے لگا ان کی یہ کیا کہ ایک پاکیزہ جان کو تم نے بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا. کہنے لگے میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بولنا نہیں ہے, تم پھر بول پڑے. الم اقل لک انک لن تستطیع معی, میں نے پہلے کہا تھا تم میرے ساتھ اگر چلو گے تم صبر نہیں کر سکو گے. تو ان کو بھی تنبہ ہوا, تو فرمانے لگے کہ اچھا اب اگر میں اب سوال کروں گا تو پھر آپ کو حق پہنچ جائے کہ آپ مجھے جدا کر دیں. چنانچہ ایک بستی میں چلے گئے. بعض حضرات کہتے ہیں اس بستی کا نام انطاکیہ تھا. یہ جو مجمع البحرین جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی, بحر روم بحر فارس یہاں جمع ہوتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, اس لیے اس کو مجمع البحرین کہتے ہیں، جس کو قرآن نے بھی اسی لفظ سے تعبیر کیا. خیر وہ بستی میں چلے گئے، اور دونوں بزرگ آدمی درویش آدمی، کھانے پینے کے لیے کچھ تھا نہیں، پیسے ویسے بھی نہیں تھے، بھوک لگی ہوئی ہے سخت، کھانے کے لیے کچھ نہیں. بستی والوں سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلا دو، کہنے کہ ہم نہیں کھلاتے. قرآن کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا ان کی دعوت کرنے سے. وہ بھی بدبخت کہ اللہ کے دو نیک آدمی ہیں، ان کی تو مہمانی تمہیں خود کرنی چاہیے تھی، وہ تم سے مانگ رہے ہیں تم نے انکار کر دیا. اور پھر ایسی ذلت اور رسوائی ہوئی کہ آج تک قرآن میں یہی پڑھا جا رہا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا. خیر وہاں ہوا یہ کہ بستی میں ایک دیوار دیکھی، وہ بالکل گرنے کے قریب تھی، جھکی ہوئی تھی، ابھی گری، تھوڑی دیر میں گری. تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کیا کہ اس کو سیدھا کر دیا، پکڑ کر سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کے بندے، ان سے ہم نے روٹی مانگی، کھانا مانگا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، تم ایسا بھی تو کر سکتے تھے کہ یہ جس کی دیوار ہے اس سے کوئی اجرت لے لیتے، ہم کھانا ہی کھا لیتے، بھوک لگی یہ شدید، ان کو نے دیا نہیں. تو ان کہا، میں نے کہا تھا تم نے بولنا نہیں، پھر بول پڑے، تو آج کے بعد آپ کی اور ہماری ہذا فراق و بینی و بینی، یہ جدائی ہے، تم زیادہ دیر کے ساتھ نہیں چل سکتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے، کچھ اور بھی ہمیں معلومات حاصل ہو جاتی. حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے اس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو بعد میں ان تینوں چیزوں کی وجوہ بیان کی، تو جو بچے کو قتل کرنے کی وجہ بیان کی، فرمایا کہ وہ بچہ جو تھا اس کے والدین کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اور بچہ جو تھا اس کا کفر کی طرف میلان تھا، اور وہ کافر ہونے والا کافر ہی تھا، تو یقین تھا کہ جب یہ بڑا ہوگا تو اس کی محبت کی وجہ سے والدین بھی کافر ہو جائیں گے، والدین بھی کافر ہو جائیں گے. اللہ کے حکم سے میں نے اس کو قتل کیا تھا، اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا. وما فعلته عن امري. آگے اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس کے بدلے میں کیا دیا ان کو. فرمایا کہ اللہ نے اس بچے کے والدین کو اس بچے کے بدلے میں ایک بچی دی، جس کے پیٹ سے اللہ نے ایک پیغمبر پیدا کیا، ایک پیغمبر، اور ان کا نام تھا، ان کا نام شمعون تھا علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان کا دور شروع ہوا. آپ اندازہ فرمائیں کہ بچہ بعض دفعہ والدین کی بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور بچے کی نیکی بعض دفعہ سب کے کام آتی ہے، اس کے بھی کام آتی ہے، والدین کے بھی کام آتی ہے، اس کے بھی کام آتی ہے، والدین کے بھی کام آتی ہے. وہ جو دیوار سیدھی کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تم پتہ کیا قصہ تھا، اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اس کا والد نیک تھا، فوت ہونے کے وقت اس نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ اس دیوار کے نیچے دبا دیا تھا، جب یہ بڑے ہوں گے تو اس سے نکالنے کے کام آ جائے گا، اب اگر یہ دیوار گر جاتی خزانہ ننگا ہو جاتا، لوگ لوٹ کر کے لے جاتے، ان یتیموں کا نقصان ہوتا. والد کی نیکی کی وجہ سے اور ان بچوں کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے اپنے پیغمبر سے یہ کام کروا دیا، اپنے پیغمبر سے یہ کام کروا دیا. تو مقصد یہ ہے کہ اگر اولاد ٹھیک ہو تو بعض دفعہ اولاد کا ٹھیک راستے پر ہونا والدین کے لیے بھی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے، ان کو بھی درستگی کا سبب بن جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس کے الٹ ہو جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اولاد گمراہ ہو گئی خدا نخواستہ، اور ماں باپ کو ان سے بہت زیادہ محبت ہے، ان کے بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں ماں باپ اس کو یہودی بنا لیں، عیسائی بنا لیں یا مجوسی بنا لیں. اس کا معنی یہ ہے کہ جیسا ماحول ہوگا اسی ماحول میں بچہ ڈھل جائے گا، جیسا ماحول ہوگا بچے کے اندر اسی کا اثر ہوگا. اگر اس کو گھر میں ماحول یہودیت والا ملا یہودی بن جائے گا, عیسائیت والا ملا عیسائی بن جائے گا. آج لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کیا اہل کتاب سے کو مسلمان نکاح کر سکتا ہے؟ اہل کتاب سے مراد یہی یہودی اور عیسائی ہیں. قرآن نے کہا کہ جائز ہے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے, ایک جائز ہونا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا تھا اور فرمایا تھا کسی کو اجازت نہیں. اس زمانے میں تو مسلطیں ان کے پیش نظر ہوں گی, آج ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اگر کسی مسلمان کے گھر میں کوئی عیسائی یا یہودی عورت ہے, گھر کا ماحول کافرانہ ہوتا ہے, مسلمانوں والا نہیں ہوتا. دیکھا کبھی آپ نے؟ یہ تو مشاہدے کی بات ہے. الا ماشاءاللہ, بہت کم کہیں ہو تو ہو, وغیرہ یہی ہوتا ہے کہ اگر گھر میں عیسائی عورت ہے تو بچے عیسائی ہوں گے, یہودی عورت ہے عیسائی, اگر ہندو عورت ہے تو ہندو ہوں گے بچے. تو فابواہ یحویدان ہی اور یونسیران مجیسان ہی کا یہی معنی ہے کہ جیسا بچے کو ماحول ملے گا اسی طرح کا بچہ ہو جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بچے اچھے ماحول میں آ گئے, الا ماشاءاللہ کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے, لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ رہنے لگے تو سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے وہی تھے, بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی تھے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بکتے بکاتے بچپن میں حضور تک پہنچ گئے, حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا, جن کا ذکر اور ان کی خصوصیت یہ ہے پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں سوائے حضرت زید کے. آپ اندازہ فرمائیں, نہ حضرت ابوبکر کا نام ہے, نہ حضرت عمر فاروق کا نام ہے, نہ عثمان و علی کا, نہ کسی صحابی کا نام. ان کے فضائل ہیں قرآن میں ان حضرات کی. حضرت ابوبکر کی شان میں سب سے زیادہ قرآنی آیات نازل ہوئیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے موافق بہت ساری آیات نازل ہوئیں, حضرت عثمان غنی کی تعریف میں بعض آیات نازل ہوئیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بعض آیات ہیں, لیکن نام کسی کا نہیں ہے. نام اگر ہے تو صرف حضرت زید کا ہے. بچپن میں آئے حضور کے رنگ میں رنگے گئے, جب وارث لینے کے لیے آئے انکار کر دیا کہ مجھے وہ محبت اپنے گھر میں نہیں ملے گی جو حضور سے مل رہی ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں مجھے محبت مل رہی ہے, تربیت ہو رہی ہے, یہ کہیں اور سے نہیں ملے گی, یہ کہیں اور سے نہیں ملے گی. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں, بچوں کی جو الواح قلوب ہیں, دلوں کی ذہنوں کی تختیاں ہیں, وہ صاف ہوتی ہیں, ان میں ہر چیز جلدی سے جلدی نقش ہو جاتی ہے اور دیر پا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کبھی کہ جو بچپن میں باتیں یاد کی ہوئی ہیں, جیسے بچپن میں وہاں پہاڑے یاد کرتے تھے پاکستان میں, تو وہ دیر تک یاد رہتے ہیں. یا یہ باتیں بھی بچپن میں ہم نے سنی یا یاد کی, جو بچپن میں قرآن پاک یاد کی وہ زیادہ پکا ہوتا ہے, اگرچہ بڑی عمر والوں نے بھی حفظ کیا یاد رکھا, لیکن بچپن کا یاد کی کچھ اور ہی بات ہوتی. اگر غلط بات کوئی بچپن میں ذہن پر بیٹھ گئی اس کا بھی اثر ہوگا اور وہ بھی دیر پا ہوتا ہے, وہ بھی دیر پا ہوتا ہے. اس لیے میں عرض کروں گا کہ اگر آپ اور ہم سب اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے, تو خدا کے لیے ان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں, اور مستقبل قریب نہیں مستقبل بعید کے بارے میں سوچیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, ان کا کیا ہوگا اور ہمارا کیا ہوگا, کیا ہمارے لیے یہ وبال جان بنیں گے یا جان کی راحت کا سبب بنیں گے, کیا ہوگا, ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کی وجہ سے ہمیں آخرت میں آسانیاں ملیں. ایک بزرگ, ان کا بچہ فوت ہو گیا تو لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے آئے, انہوں نے ایک خواب سنایا ایک محدث کو, یہ بھی بڑے محدث سے خواب سنایا, کہنے لگے میں نے خواب دیکھا تھا کہ قیامت بپا ہے, اور لوگ پریشان ہیں، پیاسے ہیں، پریشان ہیں، حیران ہیں کیا ہوگا. تو لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا کہ وہ پانی ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور بعضوں کو پلا رہے ہیں، تو میں نے بھی محسوس کیا کہ مجھے بڑی شدید پیاس لگ گئی، سخت پیاس لگی. تو ایک بچے کو میں نے کہا بچہ مجھے پانی پلا دو، تو اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا تم تو میرے ابا نہیں ہو. میں نے اس سے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے کہ ہم ان مسلمانوں کی اولاد ہیں کہ بچپن میں ہم فوت ہو گئے تھے، ہمارے ماں باپ نیک تھے، آج اللہ نے ہمیں ان کے استقبال کے لیے یہاں پر پانی دے کر جمع کیا ہوا، ان کو پلاتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر والدین بھی ایمان کے ساتھ ہیں اور بچے بھی ایمان کے ساتھ ہوں تو پھر انشاءاللہ آخرت میں فائدہ ہی فائدہ. اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی زمین پر چلنے پھرنے والا جانور یا جاندار نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں سب کی روزی کی ذمہ داری ہمارے میں، ہم ذمہ دار ہیں. تو اس لیے اگر کوئی شخص اس لائن میں آ گیا تو اس کی روزی کی فکر آپ نہ کریں، اللہ فکر مند ہے، اللہ خود اس کی روزی کا بندوبست کریں گے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ایک ہے آدمی کے پاس کروڑوں ڈالر ہوں لیکن بے سکونی کی زندگی گزار رہا ہو اور بے چینی کی زندگی گزار رہا ہو، اس سے بہتر نہیں ہے کہ اتنا ہو کہ جس سے گزارا ہو رہا ہے لیکن سکون حاصل ہو، تھوڑا ہو لیکن سکون ہو، یہ ان کروڑوں سے بہتر ہے جو بے سکونی کے سو. یہ کمانا، جمع کرنا پیسے کس لیے ہے؟ تاکہ کچھ راحت پہنچے. اگر یہی وبال جان بن جائے تو اس کا فائدہ. دنیا کے اندر یہ بات ہمیں پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، اب سمجھ آنی چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے مجرموں کو پکڑا جائے گا اور ایسی شدید گرفت ہوگی کہ وہ چاہیں گے لو یفتدی بھی من عذاب یوم اذن بھی بنی. ایک اور آدمی آتا ہے، اگر وہ چاہیں گے کہ زمین و آسمان کی جو فضا ہے یہ فضا سونے کی بھر کر اللہ کو دے دیں تاکہ عذاب سے بچ جائیں تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں لیکن میں چھوڑوں گا نہیں، وہ بچ نہیں سکیں گے. دنیا کے اندر بھی بعض دفعہ آدمی اگر خدا نخواستہ مصائب میں الجھ جائے، پکڑا جائے اور ایسی سختی آ جائے، وہ چاہتا ہے کہ میری ساری دولت بھی چلی جائے، میری جان چھوٹ جائے، تو غنیمت ہے، اس سے اندازہ رکھ سکتا ہے تو آخرت کی کتنی سختی ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ تو نہیں ہماری شریعت میں حکم کہ ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگوں کی طرح پر وہ رہبانیت کو اختیار کر لیں. دنیا میں رہنا ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے. ہمارے پیغمبر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، آپ کی زندگی میں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ موجود ہے. وہ جنگلوں میں نہیں گئے، لوگوں میں رہے، لوگوں میں رہے اور انہوں نے کس طرح پر زندگی گزاری وہ بھی ہمارے سامنے. تو اس لیے ان بچوں کو اگر ہم اپنا ذخیرہ آخرت بنانا چاہتے ہیں دین کی طرف لگا دیجیے، دین کی طرف لگائیے اور ان کو دیندار بنانا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. ان کے لیے بھی نفع بخش ہوگا، ہمارے لیے بھی، اور اس کی بہترین شکل یہی ہے ان کا ماحول بدلا جائے، ان کو اچھے ماحول میں داخل کی. اب مسجد ہے، مدرسہ ہے، استاذ کی تربیت ہے، نگرانی ہے، اب اس سے بہتر ماحول کیا ہوگا؟ آپ دیکھ لیں ایک بچہ یہاں کا پیدا شدہ ہو اور ایک بچہ پاکستان کا پیدا شدہ ہو تو ان کی دونوں کی طبیعت میں اور تربیت میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ ماحول کا ہی اثر ہے، ماحول کا ہی اثر ہے. یہاں بھی والدین وہی ہیں، جو پاکستان میں ہوتا تو وہاں بھی وہی ہوتے، لیکن ماحول کا اثر ہے. اس لیے ماحول کو اگر اچھے ماحول میں ہم ان کو لائیں گے تو انشاءاللہ یہ بچے ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی خیر و صلاح کا سبب بنیں گے اور آخرت میں بھی ہماری راحت کا سبب بنیں گے. تو یہ ادارے اسی لیے قائم کیے جا رہے ہیں اور قائم ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی مستقبل کے بارے میں سوچیں. الحمدللہ یہ ادارہ ابھی بہت دیر نہیں ہوئی, آپ حضرات پتہ ہے کہ چند مہینے ہی ہوئے, 3-4 مہینے ہوئے ہیں, اور سب سے پہلا نتیجہ جو آپ کے سامنے ظاہر ہوا کہ ایک بچے نے قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا. ان 4 مہینوں کے اندر تقریباً 8 پارے یہاں پر اس نے حفظ کیے ہیں. اللہ پاک نے ایک یہ پہلا ہمارا گویا کہ ثمرہ ہے, پھل ہے, نتیجہ ہے جو بہترین شکل کے اندر آپ کے سامنے. اسی طرح انشاءاللہ اور بھی بچے ان قریب آنے والے ہیں, یعنی اسی مدرسے سے فارغ ہونے والے ہیں, اور اس کے بعد یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں عالم کورس ہے, اور عالم کورس کے اندر شاید میں نے کبھی آپ کو بتایا کہ نہیں, اس میں قرآن پاک کی پوری تفسیر پڑھائی جاتی ہے عالم کورس میں. ہمارے ہاں 6 سال کا تھا تو اب ہم نے اس کو 5 سال کا کر دیا تاکہ لوگوں کا, بچوں کا زیادہ وقت نہ لگے جس کو محسوس کرتے ہیں. قرآن پاک کی پوری تفسیر پڑھائی جاتی ہے, اور احادیث جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے 6 مشہور, بخاری ہے, ترمذی ہے, مسلم ابو داؤد ہے, نسائی ابن ماجہ ہے, یہ احادیث کی کتابیں اس مدارس کے اندر ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ کی کتابیں جن کے اندر یہ روزمرہ کے مسائل, نماز کے مسائل, روزے کے مسائل, حج زکوٰۃ کے مسائل, لین دین کے مسائل, خرید و فروخت کے مسائل, یہ پڑھائے جاتے ہیں. عقائد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, اور گرامر کی کتابیں جن کو صرف اور نحو کہا جاتا ہے یہ خوب اچھے انداز سے پڑھائی جاتی ہیں, اور میراث کی, علم میراث جو ہے اس کی بھی کتاب پڑھائی جاتی ہے, اور اس کے اندر بھی بچوں کو گویا کہ تعلیم دی جاتی ہے. الحاد القیاس اور بھی بعض علوم ہیں 5 سال کے اندر. ابھی تک تو جو یہاں پروگرام ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ صبح سے دوپہر تک, لیکن بعض حضرات کا تقاضا تھا کہ اگر دوسرے وقت میں بھی شروع کر لیا جائے تو وہ بچے جو سکول کی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں سے فارغ ہو کر یہ تعلیم جو ہے اس کو بھی جاری رکھ سکیں گے. تو انشاءاللہ آپ سنیں گے چند دنوں کے بعد یہ پروگرام بھی شروع ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو حفظ کا پروگرام ہے اس میں بچوں کی سکول کی تعلیم کا نقصان نہیں ہو رہا, اس کا بھی مکمل ساتھ ساتھ انتظام ہے. صبح سے لے کر 1 بجے تک یہ بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی اسکول کا, ہائی اسکول تک کا مکمل تعلیم کا انتظام ہے. جو حفظ کرنے والے بچے ہیں وہ جس گریڈ میں اسکولوں میں تھے اسی گریڈ میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات اگلی یہ ہے کہ جو مدرسہ میں قرآن پاک حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا رزلٹ ان بچوں سے کہیں اچھا ہوتا ہے جو صرف اسکولوں میں پڑھتے ہیں. شاید آپ کو پتہ نہیں یا کسی نے بتایا نہیں, ہم اس میں انوالو ہیں, ہمیں پتہ ہے. اللہ کی طرف سے جس بچے کے سینے میں 30 پارے قرآن پاک کے آگے اس کا تو سینہ کھل گیا. اب جب انشاءاللہ وہ اسکول میں اسکول کا تعلیم ساتھ ساتھ جاری رکھے گا یا بعد میں پڑھے گا تو وہ انشاءاللہ کسی لحاظ سے بھی اسکولی بچوں سے پیچھے نہیں ہوگا, برابر ہوگا بلکہ ان سے بڑھ کر ہوگا. تو یہ آپ دیکھیں, یہ آپ سمجھیے کہ جدید و قدیم علوم کا انتظام ہے. اسکول کی تعلیم بھی حفظ والے بچوں کے لیے مکمل ہے, اور ہائی اسکول تک کی تعلیم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی حفظ کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے عالم کورس میں الحمدللہ بھی 4 بچے ہیں, 2 سال کے بعد ان میں 2 بچے مکمل طور پر فارغ ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی انتظامیہ والوں نے اور ہم نے مل کر سوچا ہے کہ انشاءاللہ شام کے بعد بھی, تاکہ جو بچے سکول سے فارغ ہو کر آتے ہیں ان کے لیے بھی عالم کورس کا انتظام ہو, اور وہ انشاءاللہ ہو رہا ہے. ایسے ہی بچیوں کی تعلیم کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے. بچیوں کی تعلیم کا بھی مکمل حفظ کا تو ابھی ہم فی الحال نہیں کر رہے, لیکن کچھ مثال کے طور پر 30ویں پارہ ان کو یاد کرا دیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی بڑی سورتیں ہیں, سورہ یاسین ہے, سورہ ملک ہے, واقعہ ہے, سورہ رحمان ہے, اس طرح کی سورتیں یاد کرا دی جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری دینی مسائل ہیں ان سے واقفیت کرا دی جائے, اس کا بھی انتظام تقریباً ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ بچیوں کو بچی پڑھانے والی ہوگی, تو اس لیے ان سب میدانوں کے اندر ہم سب کو ضرورت ہے, کام کرنے کی بھی اور کام لینے کی بھی ضرورت ہے. تو اس لیے آپ حضرات دعا بھی فرمائیں, خاص طور پر اس بچے کے لیے جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے, ڈاکٹر جنید صاحب کا بچہ ہے. اللہ والدین کو بھی بہت بہت خوشیاں نصیب فرمائے, اور بچے کو بھی قرآن پاک کے حفظ کرنے کی, یاد رکھنے کی, اور اس کے بعد عالم با عمل بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب حضرات کا یہاں پر بیٹھنا, ہم سب کا کہنا سننا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے, اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم ادخلنا الجنۃ بغیر حساب. اللہم ادخلنا الجنۃ بغیر حساب. یا اللہ ہم نے جو کچھ کہا سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے یا اللہ اس کو یاد کرنے کی, یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. والدین کو یا اللہ اپنے وعدے کے مطابق, اپنے پیغمبر کے وعدے کے مطابق آخرت کے اندر درجات بلند نصیب فرما, بلند درجات نصیب فرما. بچے کو بھی یا اللہ اپنے پیغمبر کے وعدے کے مطابق یا اللہ اونچے سے اونچے درجات نصیب فرما. جو دوسرے بچے حفظ کر رہے ہیں, یہاں حفظ کر رہے ہیں, یہاں کہیں اور حفظ کر رہے ہیں, یا اللہ سب کو کامیاب فرما, سب بچوں کو کامیاب فرما, سب کو حافظ قاری بنا, عالم بعمل بنا. تیرے دین کی تبلیغ کرنے والے, دوسروں تک پہنچانے والے ہوں, اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ان اداروں کے قائم کرنے کے اندر, قائم رکھنے کے لیے جو حضرات بھی کاوشیں کر رہے ہیں, یا اللہ مالی طور پر تعاون کر رہے ہیں, جسمانی طور پر تعاون کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں, اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما, ان سب کی ان اعمال کو, محاسن کو یا اللہ قبول و منظور فرما. یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما. یا اللہ یہ ادارے جہاں جہاں بھی قائم ہیں ان کی حفاظت فرما, ان کی غائب سے مدد فرما. یا اللہ اس ملک کے اندر دین کے پھیلانے کی بڑی ضرورت ہے, یا اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول و منظور فرما. ہماری اولادوں کو نیک بنا, بچوں کو بھی نیک بنا, بچیوں کو بھی نیک بنا, دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ وہ کام جن سے تو راضی ہوتا ہے انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو کام تجھے ناپسند ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مسجد کی انتظامیہ نے جو بڑے بڑے منصوبے دینی بنا رکھے ہیں, یا اللہ ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا, اور آسانی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا. یا اللہ بچوں کی تعلیم کا بھی یا اللہ انتظام ہے, بچیوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہے. یا اللہ اور جو جو ضرورتیں ہو رہی ہیں, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو پورا فرما, ان منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا, تعمیری منصوبوں کو بھی یا اللہ, تعلیمی منصوبوں کو بھی یا اللہ, جو جو بھی منصوبے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا. یا اللہ سب کی مساعی جمیلہ کو قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.